بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المعجد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. صلوات على محمد. جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں، گفتگو تسلسل کے ساتھ جاری ہیں، وہ مشترکات، وہ مشترک صفات جو تمام انبیاء علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. قرآن مجید نے جن صفات کا ذکر کیا ہے انبیاء علیہ السلام کے لیے، کہ ہمارا بھیجا ہوا کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس نے توحید کی طرف لوگوں کو نہ بلایا ہو. کل جس بات کا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے، کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت نہ دی ہو، اور اس کے مقابلے میں قوم نے اس دعوت کا کوئی استقبال نہیں کیا. توحید کو ماننے سے مسلسل قوموں کا انکار رہا. یہی نہیں، بلکہ ایک اور اصل کا کل ذکر کیا گیا تھا، وہ اصل تھی تقوی الہی کی دعوت، کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو تقوی الہی کی دعوت دی، لیکن ان کی قوموں نے ان کو جھٹلا دیا. کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے مرسلین کا انکار کر دیا. کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نے مرسلین کا انکار کر دیا. کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے مرسلین کا انکار کر دیا. کیوں، کس بات پر انکار کیا؟ اس لیے کہ وہ تقوی الہی کی دعوت دیا کرتے تھے. کیا تقوی الہی کی طرف دعوت دینا جرم ہے، گناہ ہے؟ قوموں کی نگاہوں میں ہمیشہ تقوی الہی کی طرف بلانا ان کی نظر میں جرم تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہوا پرست تھے، کیونکہ وہ خواہشات کے بندے تھے، کیونکہ وہ دنیا کے بندے تھے، وہ دنیا کی خواہشات پر مر مٹے جا رہے تھے، وہ شہوات نفسانی کی چنگل میں گرفتار تھے. لہٰذا انہوں نے ہمیشہ انبیاء کا انکار کیا. قرآن مجید نے ان قوموں کی طرف اشارہ کر کے یہی کہا کہ جب کبھی ہم نے رسول بھیجے، کلما جاءکم رسول بما لا تحوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، افکلما جاءکم رسول بما لا تحوى انفسکم، جب کبھی ہم نے رسول کو بھیجا، جب کبھی ہم نے پیغمبر کو بھیجا جو کہ تمہارے نفس کے خلاف باتیں کرنے والا تھا، تو تم نے اکڑ دکھائی اور تم لوگوں نے ان میں کے بعض کا انکار کیا اور بعض کو قتل کر دیا. یہ انبیاء کی دشمنی کیوں تھی، اس کا راز بھی قرآن نے فاش کر دیا. کہ انبیاء کی دشمنی کا راز کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک نبی کا انکار کیا ہو, دو نبی کا انکار کیا گیا ہو, تین نبیوں کا انکار کیا گیا ہو. قرآن مجید نے قوموں کا ذکر کیا ہے. ابھی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں قوموں کا تذکرہ ہے. کذبت قوم نوح المرسلین, کہ نوح کی قوم نے مرسلین کا انکار کیا. کذبت ثمود المرسلین, قوم ثمود نے انکار کیا جبکہ ان کے پاس جناب ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا, جو یہ کہہ رہے تھے انی رسول انی لکم رسول امین, جبکہ میں تمہاری جانب بھیجا ہوا امانت دار رسول ہوں. اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کر دیا. جناب صالح کی قوم کا ذکر ہوا, جناب شعیب کی قوم کا ذکر ہوا. تمام اقوام نے, ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک قوم نے انکار کیا ہو, تمام اقوام نے. اس کا راز یہ تھا, افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم, ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف بولنے والا تھا تو تم نے اس کے مقابل میں استکبار دکھایا, اکڑ دکھائی. نتیجے میں تم نے باز کا انکار کیا اور باز کو قتل کر دیا. یہ بڑی عجیب بات ہے. یہی کچھ امت رسول نے اہل بیت کے ساتھ کیا. نبی کریم کا انکار کیا, امیر المومنین کی خلافت کا انکار کیا اور باز کو قتل کر دیا. باز کو قتل کر دیا, باز کا انکار کر دیا. یہ قوموں کے اندر یہ گردن کشی اور یہ تمرد, یہ انکار, یہ کفر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ قومیں خواہشات کے پیچھے جا رہی ہیں. انبیاء خواہشات کے مقابلے میں آ جایا کرتے تھے. کب خواہشات کے بندے اللہ کے بندوں کو پسند کر سکتے ہیں؟ ہوائے نفس کی اتباع کرنے والے, ہوا و ہوس کی اتباع کرنے والے کب قانون الہیہ کو ماننے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ لہذا اللہ کے قانون کو انہی لوگوں نے مانا کہ جو ہوائے نفس کے خلاف تھے. اسی لیے اب ایک اور اصل آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں, وہ اصل ہے شخصیت پرستی کی نفی. تمام انبیاء علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے نفس پرستی کی مخالفت کی. تمام انبیاء, یہ اصل ہے, یعنی کوئی نبی ایسا نہیں, یعنی 124,000. پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ کچھ خصوصیات انبیاء کی اپنی ذاتی ہوا کرتی ہیں, کچھ وہ مشترکات ہیں جو ہر نبی میں پائے جانا ضروری ہے, جس کے بغیر کوئی نبی نبی نہیں ہوتا ہے. وہ خصوصیات جو ہر نبی کے اندر پائے جاتے ہیں, ان میں سے ایک اصل یہ ہے کہ شخصیت پرستی کی, یہ اس باتی چیز نہیں ہے, یعنی وہ صفت ہے جو منفی صفت ہے, یعنی یہ نہیں پائی جاتی ہے انبیاء میں. جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ میثاق یہ پایا جاتا ہے, یہ وہ صفت ہے جو پائی جاتی ہے انبیاء میں. آج اس صفت کا ذکر کرنا ہے جو نہیں پائی جاتی ہے کسی بھی نبی میں, کسی بھی نبی میں نہیں پائی جاتی. اور اگر وہ خصوصیت کسی نبی میں پائی گئی تو پھر وہ نبی نبی نہیں رہتا, وہ قابل اتباع نہیں رہتا, وہ قابل پیروی نہیں رہتا. کیونکہ کل عرض کیا جا چکا ہے کہ انبیاء قابل اطاعت اس وقت بنتے ہیں جب اللہ اذن دیتا ہے. بغیر اذن الہی کے کوئی نبی قابل اطاعت نہیں ہوتا. ہر کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے ہیں آپ, ہر کسی کی اتباع نہیں کر سکتے ہیں آپ. کوئی مستقل طور پر قابل اتباع نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اب اگر کسی کی اتباع آپ کریں گے تو شک کی بنیاد پہ اتباع نہیں کر سکتے جب تک کہ یقین نہ پیدا ہو جائے.
شک کی بنیاد پہ. اسی طریقے سے وسیلہ بھی آپ خود سے نہیں بنا سکتے. وہ وسیلہ کہ جس کے اوپر آپ کو شک ہے کہ یہ اللہ تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا, ہر وسیلہ اللہ تک نہیں پہنچتا, وہی وسیلہ اللہ تک پہنچتا ہے جس کو اللہ وسیلہ قرار دیتا ہے. وسیلہ خود سے نہیں تلاش کرنا ہے, جو اللہ نے بھیجا ہے اس کو تلاش کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ بنایا نہیں جاتا, تلاش کیا جاتا. صلوات پڑھو محمد. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. انبیاء کو وسیلہ بنایا گیا, اولیاء کو وسیلہ بنایا گیا, اہل بیت کو وسیلہ بنایا گیا, تو اس کے لیے دلیل موجود ہے. یہ وسیلہ ہم نے نہیں بنایا ہے, اللہ نے بنایا ہے. لہذا کوئی بات بھی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے, اپنی طرف ہماری ذہنی اپج کو ہم ان سے منسوب اگر کریں گے. اب قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں, انبیاء کے لیے تحدید کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات ہم سے منسوب کی جو ہم نے نہیں کہی ہے, اگر وہ بات آپ کہیں گے تو پھر ہم آپ کے ہاتھ کو موڑ ڈالیں گے اور توڑ دیں گے آپ کے ہاتھ کو. انبیاء سے کہا جا رہا ہے کوئی بات ہماری طرف منسوب نہیں کر سکتے ہیں, اور کوئی غلط فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں, کوئی حکم اپنی طرف سے آپ ہوائے نفس سے صادر نہیں کر سکتے. نبوت چھن جاتی ہے, امامت چھن جاتی ہے, حتیٰ کہ عدالت چھینی جاتی ہے. جھوٹی گواہی اگر کوئی دے دے تو پھر اس کی عدالت سلب ہو جاتی ہے. تو انبیاء علیہ السلام وہ ہیں جو شخصیت پرستی کی ان کے اندر وہ باز تک نہیں ہوتی, وہ ہوائے نفس کے مخالف ہوتے ہیں, وہ گرفتار نعوذ باللہ گرفتار ہوا و ہوس نہیں ہوتے, اقتدار کی ہوس ان کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی. اپنے اندر وہ تکبر, وہ غرور جو دنیا کے ہونے سے پیدا ہوتا ہے وہ ان کے ہاں نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ دنیا دار نہیں ہوتے ہیں, وہ دیندار ہوتے ہیں. اور جس کے پاس دین ہوتا ہے وہ تکبر نہیں کرتے, وہ پھلدار درختوں کی طرح جھکے ہوتے ہیں, اس لیے کہ اصل سرمایہ دین ہے. انسان کا حقیقی سرمایہ اس کا کردار ہے جو اس سے جدا نہیں ہو سکتا. لباس اس کے جسم سے علیحدہ ہوتا ہے, آج ہے کل اتر جائے گا. مکان اس کی جسم سے علیحدہ ہے, آج ہے کل نہیں رہے گا. لیکن کردار انسان کا اپنا وہ وجود کا حصہ ہے جو اس کی ذات سے مرنے سے پہلے جدا نہیں ہو سکتا, اور مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے جب تک اس کی روح باقی رہتی ہے, روحانی کردار باقی رہتا ہے. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کوئی نبی کے لیے یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم نے جس کسی کو بھی نبوت اور رسالت دی ہے اس شخص کے یہاں شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے, نفس پرستی نہیں ہونی چاہیے, اپنے آپ کو منوانا نہیں چاہیے. کوئی نبی اپنے آپ کو نہیں منوانا چاہتا, وہ اپنی تعریف سننے کے لیے نہیں آتا ہے. اگر انبیاء کو اپنی تعریف اگر پسند ہوتی تو پھر ان کو پتھر نہ پہن کے جاتے, ان کو پھول پہنایا جاتا. جیسے آج کے ہمارے مبلغین کو ہوتا ہے, کوئی مبلغ ایسا نہیں ہے جس کو پھول نہ پہنایا جا رہا ہو, جس کو نذرانے نہ دیے جا رہے ہوں. مگر آپ بتائیں کیا میسم کو نذرانے دیے گئے تھے؟ میسم کے گلے میں پھول پہنایا گیا تھا, سلمان فارسی کے گلے میں پھول پہنائے گئے تھے, ابو ذر غفاری, مقداد و عمار و یاسر نے پھول پہنے تھے, یا تختہ دار سجایا گیا تھا ان کے لیے, تختہ دار سجایا گیا تھا. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب کبھی پھول پہنایا جائے تو سوچنا چاہیے کہ ہم حق پہ ہیں یا نہیں ہیں. ایک معیار ہے, یہ بھی ایک معیار ہے. جیسا امام خمینی نے ایک معیار دیا ایرانیوں کو کہ جس وقت امریکہ تمہاری تعریف کرنے لگے سمجھ لو تمہارے اندر کچھ خرابی پیدا ہو گئی. ایک کوئی نہ کوئی معیار ہونا چاہیے نا. امریکہ اگر تمہاری تعریف کرے تو تمہیں اس وقت سوچ میں پڑ جانا چاہیے, اور اگر وہ مخالفت کرے تو تم سمجھو صحیح راستے پہ جا رہے ہو. انہوں نے کہا کہ امریکہ سے کہہ دو کہ وہ ہم سے ہمیشہ پرخاش رکھے, غصہ کرے, اور اپنی اسی غصے اور اسی پرخاش کے ساتھ دنیا سے چلا جائے. اگر دنیا پرست لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں, غنڈہ عناصر اگر آپ کی مدح و ثنا کر رہے ہیں, فرشی سلام کر رہے ہیں, تو آپ کو سوچ میں پڑ جانا چاہیے کہ دنیا پرست آپ کو کیوں چاہنے لگے ہیں. اور اگر دیندار لوگ اگر آپ کے مخالف ہونے لگیں, سجدہ گزار اگر آپ کے مخالف ہونے لگیں, حاجی آپ کے مخالف ہونے لگیں, روزے دار اگر آپ کے مخالف ہونے لگیں, اللہ والے اگر آپ کے مخالف ہونے لگیں, تو آپ کو سوچنا چاہیے. اسی لیے انبیاء نے کہا کہ پروردگار ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے عقل مندوں کو ہمارا دوست اور نااہلوں اور بے وقوفوں کو ہمارا دشمن قرار دیا. اس وقت مشکل پیدا ہوتی ہے جب نادان دوست بن جاتا ہے اور دانا دشمن بن جاتا ہے. اس وقت مشکل پیدا ہو جاتی ہے انسان کو. یہ تو شکر بجا لانے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی نادان اگر آپ کا بائیکاٹ کر دے تو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے, اور یہ شکر اس وقت تک برقرار رہنا جب تک آپ زندہ ہیں. اس لیے کہ جب اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا تو ان لوگوں کو آپ کا دوست بنا دے گا اور آپ سے عظمت چھین لے گا, آپ سے عزت چھین لے گا. اس لیے کہ عزت وہ نہیں ہے جو دنیا دار لوگ دے, عزت وہ ہے جو اللہ عطا کرے. العزت للہ جميعا. صلوات پڑھے محمد. اللہ سبحانہ تعالی نے آگے آگے زہد بھائی صلوات پڑھے محمد. اللہ سبحانہ تعالی کہہ رہا ہے ما کان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. یعنی ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نے, یعنی یہ مناسب نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ خدا اسے کتاب و حکمت سے نوازے, کتاب و حکمت سے نوازے اور نبوت عطا کرے, اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے وہ یقول للناس کونو عبادن لی کہ تم میری پرستش کرو. کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے حکمت دی ہو, نبوت دی ہو, رسالت دی ہو, اپنا عہدہ و منصب دیا ہو, اس کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ منصب لینے کے بعد, نبوت لینے کے بعد, رسالت لینے کے بعد اب لوگوں سے کہے کہ تم لوگ میری عبادت کرو, میری پوجا کرو اور میری اطاعت کرو, میرے سامنے سجدہ کرو. کوئی خدا نہیں ہے نعوذ باللہ, کوئی بھیجنے والا نہیں ہے, میرے ہاتھ میں قدرت. کیونکہ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو منہ بولا نبی نہیں بناتا, کسی کو اللہ خلیفہ بناتا ہے تو منہ بولا خلیفہ نہیں بناتا, بلکہ پہلے خلافت دیتا ہے اس کے بعد خلیفہ بناتا ہے, پہلے حکومت دیتا ہے اس کے بعد میں, پہلے اقتدار دیتا ہے, اختیار دیتا ہے, تصرف کا حق دیتا ہے, اس کے بعد نبی بناتا ہے, اس کے بعد رسول بناتا ہے. یہ اختیارات لینے کے بعد, حکمت عطا ہونے کے بعد. اس لیے کہ جس کو حکمت عطا ہو گئی اسے سب کچھ عطا ہو گیا, خیر کثیر عطا ہو گیا, اس کو
اس کو کائنات میں تصرف، کیونکہ کائنات میں تصرف حکمت اور علم کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، جب علم و حکمت آ جاتی ہے تو کائنات کے تصرف کا حق حاصل ہو جاتا ہے. یہ قدرت حاصل ہو جانے کے بعد کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ نبوت لینے کے بعد میں لوگوں سے یہ کہے قولوا للناس یقولوا للناس کونوا عبادا لی، کہ تم لوگ میری پوجا کرو میری عبادت کرو، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی کسی نبی کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو منوائے، وہ اللہ کو منوانے کے لیے بھیجا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو منوانے میں لگ جائے تو ہم اس سے نبوت چھین لیتے ہیں، رسالت چھین لیتے ہیں، لیکن ایسا ہوا ہی نہیں کہ اللہ کسی کو نبی بنائے اور اس کے بعد میں نعوذ باللہ وہ اس کو پچھتانا پڑے کہ میں نے کس کو نبی بنا دیا، یہ جانے کے بعد تو اپنے آپ کو منوا رہا ہے، اس کو میں نے بھیجا تھا اپنے کو منوانے کے لیے، یہ اپنے آپ کو ہی کو منوانے لگا. ایسا نہیں ہوا ہے کبھی، حکمت پروردگار کو کبھی دھوکہ نہیں ہوا کسی نبی کے تعلق سے. لیکن یہ نفی پرستی، یہ شخصیت پرستی کی نفی کی جا رہی ہے انبیاء سے کہ آگاہ رہو ہمارا بھیجا ہوا کوئی نبی ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ ایک علامت ہے پہچاننے کی، دیکھیں یہ ایک علامت ہے اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا مبلغ ہے، اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا پیغمبر ہے یا ہوائے نفس کا بندہ ہے. یہ نبی ہے، یہ نبی ہے یا ہوا پرست ہے؟ اس لیے کہ جو ہوا پرست ہوتا ہے اس پہ وحی نازل نہیں ہوتی، وحی والا وہ ہوتا ہے جو ہوا پرست نہ ہو، ہوا پرست وہ ہوتا ہے جس پہ وحی نازل نہیں ہوتی. تو ہوا اور وحی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وحی آتی ہے اللہ کی جانب سے، ہوا پیدا ہوتی ہے نفس پرستی کی وجہ سے، اور جو خدا پرست ہوتا ہے وہ نفس پرست نہیں ہوتا، اور جو نفس پرست ہوتا ہے وہ خدا پرست نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد. وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ خدا کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ کہے کہ خدا کو چھوڑ دو میری پرستش کرو. اپنے کو خدا منوانے کے لیے وہ نہیں آئے تھے، وہ کبھی یہ حکم دے ہی نہیں سکتے. قرآن کی دوسری آیت ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، وہ اس بات کا حکم نہیں دیتے کہ تم ملائکہ اور انبیاء کو رب کہنے لگو، ارباب بنا لو، رب بنا لو، کسی نبی کو رب کہنے لگو، کسی رسول کو رب کہنے لگو. لیکن یہ کیا ہوا کہ عیسیٰ کی پرستش شروع ہو گئی، یہ کیا ہوا کہ عزیر پیغمبر کی پرستش شروع ہو گئی. تو کیا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری پرستش کرو؟ آپ آج جا کے دیکھیے یہ چرچ کیا ہے، یہ مسجد تھی، عیسیٰ نے مسجد بنائی تھی، چرچ نہیں بنایا تھا. لیکن عیسیٰ پرستوں نے، یعنی عیسیٰ کی پیروی کرنے والے نہیں، عیسیٰ کی پرستش کرنے والوں نے مسجد کو چرچ بنا دیا اور مندر میں تبدیل کر دیا. جب جب دین جاہلوں کے ہاتھوں میں آتا ہے، ہوا پرستوں کے ہاتھ میں آتا ہے، خواہشات نفس کے بندوں میں آتا ہے، وہ لوگ خدا کی عبادت چھوڑ کے بندوں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں تاکہ ہوا پرستی کر سکیں اور اللہ کی شریعت سے آزاد ہو جائیں. حکم الہی سے آزاد ہونے کی خاطر یہ بندوں کو رب مان لیتے ہیں. اور یہ حکم کبھی بھی نہیں دیا کہ انبیاء اور ملائکہ کو رب بنا دیا جائے. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، یہ بات کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ رب مطلقہ طور پر کسی کو نہیں کہا جا سکتا ہے، کسی بھی نبی کو، کسی بھی ولی کو رب نہیں کہا جا سکتا ہے. اگر آپ کسی کو رب کہنا چاہ رہے ہیں،
اور رب کے معنی میں نہیں کہنا چاہ رہے ہیں بلکہ پرورش کرنے والا، بلکہ پالنے والے، عام پالنے والے کے معنی میں مراد لینا چاہتے ہیں، خالق کے معنی میں نہیں مراد لینا چاہتے، تو اس کے ساتھ قرینے کا استعمال ضروری ہے، یعنی رب الدجاج مرغ کا پالنے والا، رب الشجر یعنی درخت کا مالی، درخت کی پرورش کرنے والا، اس کے ساتھ رب کے ساتھ رب الشجر لگانا ضروری ہے، رب الدجاج لگانا ضروری ہے، صرف رب کہیں گے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا، ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں کفر کی دعوت دے سکتے ہیں جب تک کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اسلام لے آنے کے بعد کیا انبیاء کفر کی دعوت دے سکتے ہیں؟ یعنی کیا وہ اپنی پوجا کروا سکتے ہیں؟ کوئی نبی کو یہ اختیار ہے کہ اپنی پوجا کروائے، اپنی عبادت کروائے؟ نبی اس لیے عظیم ہے کہ اس کے پاس اتنی قدرت ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی اتباع مستقل طور پہ نہیں کرواتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری اتباع نہیں، حکم الہی کی اتباع کرو، مجھے دیکھتے جاؤ اور اللہ کی عبادت کا سلیقہ سیکھتے جاؤ، تم ویسے نماز پڑھنا جیسے میں پڑھ رہا ہوں، تم ویسے روزہ رہنا جیسے میری نماز نہیں، اللہ کی نماز عبادت کرو جیسا کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، بندے بنو میری طرح سے، میری طرح سے بندے بنو، مجھ جیسے بندے بننے کی کوشش کرو۔ لیکن عوام کا رد عمل یہی رہا کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، لیکن لوگوں نے انبیاء کا انکار کیا اور انکار کر زندگی میں انکار کرتے رہے، مرنے کے بعد ان کے مجسمے بنا لیے، ان کے مجسمے بنا لیے۔ اب کو بھئی اگر ماننا تھا عیسیٰ کو تو زندگی میں مانتے، زندگی میں تو سولی پہ چڑھانے کی فکر، اور جب سولی پہ چڑھا دیا ان کو تو اس کے بعد ان کا مجسمہ بنا دیا۔ اب مریم کہاں تلاش کرے اپنے خون کو، ہر شخص کے گلے میں نشان صلیب تھا۔ اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ کے ماننے والوں نے، عیسیٰ کے ماننے والوں نے، عزیر کے ماننے والوں نے، کیا محمد عربی کے ماننے والے سب سے الگ تھے؟ اتنے پیارے نبی کے دلارے کہ یہ جو ہے یہ ایسا کام نہیں کریں گے جیسا کہ موسیٰ کی قوم نے کیا، جیسے عیسیٰ کی قوم نے کیا، یہ نہیں کریں گے، کیا گارنٹی تھی نہیں کریں گے؟ قرآن میں بار بار اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ، عبد کا ذکر، عبد کا ذکر بار بار اس لیے دہرایا گیا تاکہ کوئی عبدیت کا انکار نہ کرے، محمد عبدہ و رسولہ۔ اگر یہ لفظ عبدہ کی تکرار نہ ہوتی تو مسلمان بھی وہی کرتا جو عیسیٰ کے ماننے والوں نے کیا تھا، کوئی مسجد دکھائی نہیں دیتی، ہر مسجد مندر میں نعوذ باللہ تبدیل ہو جاتی۔ صلوات پڑھے محمد، وہ آیت جو میں نے کل آپ کے سامنے سنائی تھی اس کا اصل متن یہی تھا کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم آپ کو خاص توفیق سے نہ نوازتے اور ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بشری طور پر کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتے، اور اگر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے تو ہم، بہت خطرناک یہ جملہ ہے، بہت ہی عجیب، تو ہم جو ہے آپ کو دنیا اور ہم جو ہے
تو پھر ہم زندگی زندگانی دنیا اور موت دونوں مرحلوں پر دوہرا مزہ چکھاتے اور پھر تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوتا کوئی ناصر نہ ہوتا. صلوات پڑھے محمد والے. دنیا اور آخرت میں ہم تمہیں مزہ چکھاتے اور دنیا و آخرت تمہارے لیے تم سے سلب ہو جاتی اگر تھوڑا سا بھی تم مائل ہو جاتے, اگر نبی کے لیے ذرہ برابر بھی تمایل پیدا ہو جائے, ہوا پرستی کی اگر بو بھی آ جائے تو پھر وہ اوپر سے بلندیوں سے زمین کی طرف آنے لگتا ہے. اس قدر یہ مرحلہ بڑا نازک ہے, یہ عہدہ اتنا نازک ہے, یہ منصب اتنا نازک ہے. جتنا منصب عالی ہوگا اتنا وہ منصب خطرناک ہوگا. رسولوں کے لیے بہت حساس مرحلہ ہے, رسولوں کے لیے, اول العزم پیغمبروں کے لیے. کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ میثاق کا کس قدر طبقاتی فرق پایا جاتا ہے. انبیاء سے جو میثاق لیا وہ مرسلین سے نہیں لیا, مرسلین سے جو میثاق لیا وہ اول العزم پیغمبروں سے نہیں لیا, جو اول العزم پیغمبروں سے لیا وہ سرکار دو عالم سے نہیں لیا. یعنی سرکار دو عالم سے جو میثاق لیا وہ اس قدر بلند کہ اس معیار پر اول العزم بھی نہیں اترتے. اول العزم پیغمبروں سے جو میثاق لیا ہے اس پر انبیاء بھی نہیں اترتے, اور انبیاء سے جو میثاق لیا ہے اس پر علماء بھی نہیں اترتے, اور علماء سے جو میثاق لیا ہے اس پر عوام الناس بھی نہیں اترتی. تو جیسے جیسے معیارات بڑھتے چلے جائیں گے مرحلہ نازک سے نازک ہوتا چلا جائے گا. عام آدمی جہنم سے دور ہو کے چلتا ہے تو عالم لبے جہنم سے ہو کے گزرتا ہے کہ یوں گرا اور جہنم کی آخری طبقے میں پہنچ گیا. اس قدر نازک مرحلہ ہے کہ سب کے لیے ہے عزیزان گرامی, جس کے رتبے ہیں سوا, جن کی منزلت بلند ہے اس کے لیے اتنا ہی مرحلہ نازک ہے. جہاں پر علماء کے لیے یہ روایت ملتی ہے کہ عالم کے لیے دریا کے اندر تیرنے والے مچھلیاں استغفار کرتی ہیں, فضا میں اڑنے والے پرندے استغفار کرتے ہیں, ہواؤں میں اڑنے والے پرندے, فضاؤں میں تیرنے والے پرندے, پرند طیور, وحوش, خشک زمین پہ چلنے والے, دریاؤں میں تیرنے والے, ہواؤں میں اڑنے والے, یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے بھی علماء کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ وہ بلندی ہے کہ جو کسی عام انسان کو نہیں ملتی, لیکن اس کے لیے شرط یہ رکھی گئی ہے کہ علماء ربانی وہ ہے جو علم پر عمل کرتے ہوں اور اللہ سے قرب رکھتے ہوں. اگر یہ شرط نہ پائی جاتی ہو تو کوئی عالم ربانی نہیں ہو سکتا. دنیا پرست ہو سکتا ہے لیکن خدا پرست نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد. ذلت العالم ذلت العالم, عالم کی لغزش عالم کی لغزش بن جاتی ہے. چھوٹی سی لغزش اسے جہنم کی آخری تہ میں پہنچا سکتی ہے. اس لیے کہ جو جتنی بلندیوں سے گرے گا وہ اتنا ہی نقصان اٹھائے گا. جو زمین سے لگ کے چل رہا ہے, جو پہلے زینے سے گرے گا اس کا نہ ہاتھ ٹوٹے گا نہ پیر ٹوٹے گا. عام انسان اگر گرے گا تو وہ چڑھائی کہاں تھا جو گرے گا, لیکن اگر کوئی آخری سیڑھی سے گرے گا بلندیوں سے تو ہاتھ بھی ٹوٹیں گے, پیر بھی ٹوٹیں گے, پورا وجود تہس نہس ہو جائے گا. جتنی بلندیوں سے گرے گا اتنا ہی لاش کا پتہ نہیں چلے گا. تو اسی طرح سے تو جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے, عام عالم کا گناہ اتنا نہیں ہے جتنا علماء کے سردار کا گناہ ہوتا ہے. علماء کے سردار مراجع تقلید کا گناہ ان سے سب علماء سے زیادہ ہوتا ہے,
کیوں؟ اس لیے کہ اس منزل پر وہ پہنچا ہوا ہے کہ ایک لغزش بھی پوری قوم کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، ہمارے علماء پر اللہ کا خاص لطف یہ ہے کہ تاریخ بشریت میں، یہ 1400 برس کی تاریخ میں، یا آپ 1200 برس کی تاریخ لے لیجئے، غیبت کبریٰ سے لے کے آج تک اتنے مراجع گزرے، لیکن کوئی مرجع ایسا نہیں تھا کہ جو ہوا پرست گزرا ہو، جس کے پائے قدم میں لغزش پیدا ہوئی ہو اور وہ بلندی سے زمین پر آیا ہو۔ تاریخ تشیعوں میں کوئی مرجع ایسا نہیں گزرا، کلینی سے لے کے خمینی تک کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے مرجع کوئی ہوا پرست نہیں ہوتا۔
زندہ ہے خمینی،
زندہ ہے،
زندہ ہے خمینی،
زندہ ہے،
رہبر کی شکل میں
زندہ ہے،
خمینی کی شکل میں
زندہ ہے۔
اس کی مثال روایت میں اس طرح دی گئی ہے، جس طرح سے جب سفینہ غرق ہوتا ہے تو صرف سفینہ غرق نہیں ہوتا بلکہ سفینے میں بیٹھنے والے سب غرق ہو جاتے ہیں، کشتی نہیں ڈوبتی، ساری سواریاں ڈوب جاتی ہیں، عالم نہیں ڈوبتا بلکہ اس کے ساتھ سارے ماننے والے ڈوب جاتے ہیں، قوم داغدار ہو جاتی ہے، ملت داغدار ہو جاتی ہے۔ یہ سلام ہو ہمارے علماء پر کہ انہوں نے ملت کو داغدار ہونے سے بچا لیا۔ کبھی کسی عالم کے دامن پر گناہ کا ایسا داغ نہیں لگا جیسا کہ دوسرے رہنماؤں پہ لگتا ہے۔ دوسری قومیں کس قدر پریشان ہیں اپنے لیڈروں کو لے کر، کوئی تورا بورا کی پہاڑیوں میں چھپ رہا ہے تو کہیں کہیں کچھ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری قوم داغدار ہو رہی ہے اور اس کے اوپر کیس پڑ رہا ہے تو کچھ ہو رہا ہے تو کچھ ہو رہا ہے۔ کسی نے کہیں پر غلطی کی، کسی نے مسجد میں غلطی، کسی نے محراب میں گناہ۔ ارے ارے، بات یہ ہے کہ عام انسان سے سہو ہو سکتا ہے لیکن گناہان کبیرہ سے اللہ نے ہمارے مراجع کو دور رکھا ہے۔ معصوم نہیں ہے لیکن اتباع معصوم کا یہ معجزہ ہے۔ آج کتنے گناہ عام ہو چکے ہیں، ہوا پرستی کتنی عام ہو چکی ہے، اقتدار کی ہوس بڑے بڑے مفتی بک رہے ہیں، فتوے بک رہے ہیں، مفتی بک رہے ہیں، لیکن ساری دنیا کے فتوے بک سکتے ہیں، اہل بیت کے مکتب کا فتویٰ نہیں بک سکتا۔ سارے دنیا کے مفتی بک سکتے ہیں، اہل بیت کا چاہنے والا مفتی نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کی تربیت ہی ایسی کی ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ ہوا پرستی سے روکا ہے، ہمیشہ اقتدار پرستی سے روکا ہے، ہمیشہ نفس پرستی سے روکا ہے، انہوں نے تربیت ایسی دی ہے، انہوں نے تعلیم ایسی دی ہے۔ دیکھیے ایک اور میں صفت بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں، انبیاء کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ شاگرد پرور نہیں بلکہ علماء پرور ہوتے ہیں۔ انبیاء علماء ربانی کی پرورش کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں ابھی آیت نہیں آ رہی لیکن قرآن مجید میں آیت دیکھ چکا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ انبیاء اور مرسلین وہ ہوتے ہیں جو علماء ربانی کی پرورش کرتے ہیں، اور علماء ربانی وہی ہیں جو اطاعت انبیاء کے ذریعے سے اس منزل تک پہنچے۔ عارف ہمارے یہاں ہوتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صوفی نہیں، عارف ہوتے ہیں، اور عارف وہ ہوتا ہے کہ جس کا ذہن بھی بدلا ہوا ہو، جس کی فکر بھی بدلی ہوئی ہو، جس کا مزاج بھی بدلا ہوا ہو، جس کی طبیعت بھی بدلی ہوئی ہو، جو سوچتا ہے تو پھر اللہ کے بارے میں سوچتا ہے۔ علماء ربانی کی پرورش کرتے ہیں انبیاء، یعنی شاگردوں کی تربیت نہیں، صرف شاگرد تربیت نہیں کرتے، علماء کی تربیت کر کے عوام میں بھیجتے ہیں، یہ انبیاء کا کام ہے۔ انبیاء نے علماء تربیت دی ہے، معلم کی تربیت کی ہے، مدرس کی تربیت کی ہے، یہی کام ہمارے ائمہ علیہ السلام نے کیا. ائمہ علیہ السلام نے صرف شاگرد نہیں بنایا بلکہ استاد تیار کیا. ارے مکتب اہل بیت کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ ہمارے استاد ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. جو علی ابن ابی طالب کے شاگرد ہیں وہ قوموں کے استاد ہوتے ہیں. کمیل کون ہیں؟ علی کے شاگرد ہیں اور ہمارے استاد ہیں. مالک اشتر کون ہیں؟ علی کے شاگرد ہیں ہمارے استاد ہیں. میثم تمار کون ہیں؟ علی کے شاگرد ہیں ہمارے استاد ہیں. ابو ذر غفاری کون ہیں؟ علی کے شاگرد ہیں ہمارے استاد ہیں. مقداد کون ہیں؟ علی کے شاگرد ہیں ہمارے استاد ہیں. جتنے بھی اصحاب کرام ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں مگر ہمارے استاد ہیں. چاہے وہ رسول کے اصحاب ہوں, چاہے علی مرتضیٰ کے اصحاب ہوں, پوری توجہ کے ساتھ, حسن مشتبہ کے اصحاب ہوں, حسین شہید کربلا کے اصحاب ہوں, اور زین العابدین کے اصحاب ہوں, محمد باقر کے اصحاب ہوں, امام جعفر صادق کے اصحاب ہوں, امام موسیٰ کاظم کے اصحاب ہوں, امام علی الرضا کے اصحاب ہوں, امام محمد جواد کے اصحاب ہوں, اور چاہے امام علی النقی کے اصحاب ہوں, امام عسکری کے اصحاب ہوں, یا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اصحاب یہ مراجع کرام کون ہیں؟ یہ اصحاب آخری حجت کے اصحاب ہیں. وہ آخری حجت کے شاگرد ہیں, ہمارے استاد ہیں. ساری قوم کے استاد ہیں, ساری ملت کے استاد ہیں. ہم جو درس لیتے ہیں ان سے درس لیتے ہیں, ہم جو پیغام لیتے ہیں وہ ان سے پیغام لیتے ہیں. یہ اپنے سے کچھ نہیں کہتے. ارے جب انبیاء اپنے سے کچھ نہیں کہتے تو مراجع اپنے سے کیا کچھ کہہ سکتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں جو ان کے استاد کہتے ہیں. استاد وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے مستقیم پڑھتے ہیں, اور انبیاء وہ ہیں جن کو اللہ پڑھاتا ہے. ہم وہ ہیں جو انبیاء سے پڑھتے ہیں. قومیں انبیاء کی زبان سے بولتے ہیں, انبیاء کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اور انبیاء اللہ کی آنکھ سے دیکھتے ہیں, اولیاء اللہ کی آنکھ سے دیکھتے ہیں, اہل بیت اللہ کی آنکھ سے دیکھتے ہیں, وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھتے ہیں, ہم ان کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. انبیاء کی تربیت کس نے کی؟ کس نے انبیاء کو پڑھایا؟ کس نے انبیاء کی پرورش کی؟ آداب کس نے سکھائے؟ اخلاق کس نے سکھائے؟ تربیت کس نے دی؟ آدم کس مکتب میں پڑھے؟ نوح کس مکتب اور مہد میں تیار ہوئے؟ جناب ابراہیم کو کس نے تیار کیا؟ علم کس نے دیا؟ حکمت کس نے دی؟ اخلاق کس نے دیا؟ کردار کس نے دیا؟ آداب نشست و برخاست کس نے سکھائی؟ زندگی کے آداب کس نے بتائے؟ اللہ نے مستقیماً ابراہیم کی پرورش کی. نوح علیہ السلام نے کیا؟ نوح علیہ السلام انجینئر تھے جنہوں نے کشتی بنائی؟ آواز آئی, نوح کشتی کو بنانا ہماری نگاہوں کے سامنے بنانا, ہمارے حکم سے بنانا. وصنع الفلک بعیوننا وبوحینا, یعنی کشتی بھی بن رہی ہے تو وحی الہی سے بن رہی ہے, اگر کیل بھی ٹھک رہا ہے تو وحی الہی سے ٹھک رہا ہے, کوئی اگر تختہ لگایا بھی جا رہا ہے تو وحی الہی سے. اگر وحی الہی سے کشتی نہ بنائی جائے تو وہ کشتی نجات کی کشتی نہیں ہو سکتی, وہ کشتی عذاب سے نہیں بچا سکتی. وہ طوفان سے تو بچا سکتی ہے لیکن عذاب سے نہیں بچا سکتی. اگر نجات چاہیے تو پھر وحی الہی سے کشتی بنے گی. آج یہ کتابیں ہدایت کیوں کر رہی ہیں؟ یہ اصول کافی, یہ نہج البلاغہ, یہ بشریت کی ہدایت کیوں کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ یہ کتاب اللہ کی رضا سے لکھی گئی. اس میں ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہوا و حوث کی بنیاد پہ نعوذ باللہ لکھا ہو. اللہ کے حکم سے لکھا گیا. جو بات اللہ کے حکم سے کہی جاتی ہے اسی میں اثر پایا جاتا ہے، اور وہی لفظ نجات کا ضامن بنتا ہے۔ ہماری اپنی خواہشات سے نکلے ہوئے جملے نہ فضائل کہلاتے ہیں، نہ وہ مصائب کہلاتے ہیں، نہ وہ مدح و ثنا کہلاتے ہیں، اور نہ ہی وہ ان کے شایان شان کہلاتے ہیں۔ ان کے شایان شان ہم پابند ہیں اس کی کتاب کے، وہ کتاب پابند ہے حکم الہی کی، نبی کے ہم پابند ہیں، نبی اس کے حکم کا پابند ہے۔ یہ سلسلہ ہے کہ ہم ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، وہ شاگرد ان کے شاگرد ہیں، اور جو ان کے شاگرد ہیں یعنی انبیاء وہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ سارا سلسلہ کے ذات ربوبیت پہ ختم ہوتا ہے، ساری فضیلتیں ذات ربوبیت سے سرازیر ہوتی ہیں۔ حکمت کا چشمہ وہ ہے، علم کا چشمہ وہ ہے، فضیلتوں کا چشمہ وہ ہے۔ فضیلت اس سے قرب کی بنیاد پہ ملتی ہے، اور جیسے جیسے قرب میں فاصلہ پیدا ہوتا جاتا ہے فضیلتوں میں کمی آنے لگتی ہے۔
قرآن وہ کتاب ہے،
درس انقلاب ہے۔
قرآن وہ کتاب ہے،
درس انقلاب ہے۔
جو اسوہ رسول ہے،
ہمارا وہ اصول ہے۔
جو اسوہ رسول ہے،
ہمارا وہ اصول ہے۔
علی کا طرز زندگی،
منافقت کی موت ہے۔
علی کا طرز زندگی،
منافقت کی موت ہے۔
بواز بلند صلوات،
اللہم صل علی محمد۔
ہوا و حوث کی اگر پیروی کر لے تو پھر وہ نبی نبی نہیں رہتا، وہ رسول رسول نہیں رہتا، وہ امام امام نہیں رہتا۔ شان امامت یہی ہے کہ وہ پابند وحی ہو، پابند عصمت ہو، پابند طہارت ہو، اور اس دائرے سے باہر نہ جائے۔ یہی دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دائرہ نہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اگر تجھے گناہ کرنا ہے تو حکومت پروردگار سے باہر نکل جا، حکومت پروردگار سے باہر جا کر جو کرنا ہے کر۔ قرآن مجید نے بھی کہا، جو لوگ مر چکے ہیں اے رسول انہیں چھوڑ دو، جو چاہے کریں، جو چاہے کریں۔ ان کے لیے تقویٰ بھی کبھی حکم نہیں ہے، ان کے لیے کوئی قسم کا حکم نہیں ہے، شریعت اٹھا لی گئی ہے ان لوگوں پہ سے۔ تم جو چاہے کرو، قرآن کی آیت ہے، تم جو چاہے کرو، انہیں کسی بات کا حکم مت دو، انہیں کوئی نصیحت مت کرو، اس لیے کہ ان کا نفس مر چکا ہے، ان کے عقول مر چکے ہیں، یہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں۔ خیمے ہدایت اٹھا لو وہاں سے، اور اس جگہ پہ جا کے نصب کرو کہ جہاں پر لوگ سننے والے بھی ہیں، سمجھنے والے بھی ہیں۔ جو قومیں مر چکی ہیں ان سے ہدایت اٹھا لو، اور کہو کہ تم جو چاہے وہ کرو، اس لیے کہ تم پر سے عقل اٹھا لی گئی ہے۔ جن لوگوں کی عقل نہیں ہوتی، شریعت بھی ان پر سے ساقط ہو جاتی ہے۔ جن کی عقلیں مر جاتی ہیں، انبیاء کون تھے؟ انشاءاللہ کل کوئی اور اصل بیان کریں گے۔ آج ایک اصل یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ انبیاء دعوت تعقل دیتے ہیں، ہر نبی دعوت فکر و نظر دیتا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہوتا جو عقل کو دبا دے، جو منطق کو دبا دے، جو عقل کی بات کو تسلیم نہ کرے، وہ نبی نہیں۔ نبی وہ ہے جو عقول کے دفینوں کو زندہ کرے، جو چھپے ہوئے خزانوں کو ابھارے، اس کا نام انبیاء۔ چھپی ہوئی صلاحیتوں کو انسان معدن تلاؤ نخرہ ہے، انسان کا جسم کان ہے، سونے کی چاندی کی ذہب و فضہ کی کان ہے۔ انبیاء ان کے اندر سے ان کی شخصیت کو سنوارتے تھے، یہ پتل کے جسم کو ہیرا بنا دیتے تھے، یہ خاک کے ذروں کو مہر ترخشاں بنا دیتے تھے، خاک کے ذروں کو مہر ترخشاں بنا دیتے تھے، اس لیے کہ یہ ابو تراب ہیں۔ ترابیوں کو ابو تراب کی صحبت میں آتے ہیں تو خاک کے ذرے ترابی بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں زمین کی کشش کا ہے یہ اثر، ہر چیز کھنچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر، پھر کیوں علی ہوا پہ کھڑے تھے بکر و فر، پوچھوں زمین سے تو کہے گی کہ الحضر، کھینچوں علی کو اتنی کہاں مجھ میں تاب ہے، میں ہوں تراب اور علی بو تراب ہے۔
علی،
نعره صدری
یا علی،
نعره سلوی
اللهم صل علی
محمد. خاک کے ذرے ترابی ہوتے ہیں لیکن ہمیں بو ترابی بننا ہے. بو ترابی بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جان لو، یہ جان لو رشید ترابی ہے میرا نام، ایک درب زندگی ہے میری، دربدر نہیں. تو اگر دربدری کی زندگی سے بچنا ہے تو پھر بو ترابی بننا ہوگا، بو ترابی بننا ہوگا. بو ترابی وہ ہے کہ ایک در سے وہ سب کچھ حاصل کر لے جو 70 در پہ جانے سے ملتا ہے. وہ ہے علی کا در، جہاں سے حکمت بھی ملتی ہے، جہاں سے علم بھی ملتا ہے. لوگ اس دروازے سے روٹیاں لے کے چلے جاتے ہیں، روٹیاں لینے والے یتیم و یسیر ہوتے ہیں، لیکن مکتب اہل بیت کے شاگرد وہ ہوتے ہیں جو حکمت لیے ہوئے نہیں جاتے، جو شہادت کا پیغام لیے ہوئے بغیر نہیں جاتے، جو کہتے ہیں مولا آپ کی خدموں میں جان نثار کر دیں گے، ہم بغیر علم لیے ہوئے نہیں اٹھیں گے، بغیر تقویٰ لیے ہوئے نہیں اٹھیں گے، بغیر شہادت کا جام پیے ہوئے آپ کے گھر سے نہیں جائیں گے. چراغ گل کر دیا حسین نے، جانا جو چاہتا ہے چلا جائے شوق سے. لیکن یہ بات سنتے ہی اصحاب حسین نے کہا، آقا ہم آپ کا در چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آپ کے در پہ جو شہادت کا شرف ملے گا وہی حیات کا ضامن بھی ہے. ہمیں وہ ذلت والی زندگی نہیں چاہیے جو موت سے زیادہ بدتر ہے، ہمیں وہ شہادت چاہیے جو زندگی سے بہتر ہے.
ہمیں شہادت شہادت
شہادت
شہادت
شہادت
شہادت
شہادت شہادت.
شہید کی جو موت ہے
وہ قوم کی حیات ہے،
شہید کی جو موت ہے
وہ قوم کی حیات ہے.
آواز بلند صلوات
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
کربلا کے راستے پہ چلنے والے شہادتوں کی تمنا کرتے رہے، یہاں تک کہ جب سلسلہ شہادتوں کا شروع ہوا اصحاب پر انصار آگے بڑھتے رہے، کہا مولا ہمارے رہتے ہوئے اصحاب کی باری نہیں. اصحاب کہہ رہے تھے آقا ہمارے رہتے ہوئے انصار کی شہادت کیسے ہو سکتی ہے. سعید کہہ رہے تھے، زہیر کہہ رہے تھے، مسلم ابن اوسجا کہہ رہے تھے، حبیب ابن مظاہر کہہ رہے تھے، آقا آپ علی اکبر کا داغ کیسے دیکھیں گے. حر کہہ رہے تھے کہ آپ علی اکبر کا داغ کیسے دیکھیں گے. جب تک زہیر زندہ تھے، جب تک حبیب زندہ تھے، جب تک بریر حمدانی زندہ تھے، علی اکبر کا سینہ محفوظ تھا. لیکن بریر کے جانے کے بعد، حبیب ابن مظاہر کے بعد اور حسین کے جانثاروں کے بعد وہ لمحے بھی آئے کہ جب حسین کے جانثار امام حسین سے جدا ہونے لگے، جب انصار کی باری آئی تو فرزند فاطمہ نے کیا دیکھا رسول اللہ کی شبی سامنے ٹھہری ہوئی ہے جو کہہ رہی ہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. حسین ابن علی کیسے کہے کہ اپنی ماں سے اجازت لے کے آؤ، اپنے والد بزرگوار سے اجازت لے کے آؤ. سب سے آسان اجازت علی اکبر کو ملی، ورنہ قاسم تو صف میں کھڑے رہ گئے. اجازت تاخیر سے ملی لیکن علی اکبر کو اجازت سب سے پہلے حسین نے دی. رتبوں کا کب کون سا شہید کس کے بعد شہید ہوا، اس میں اختلافات آپ کو ملیں گے، ہمیں ان اختلافات میں نہیں جانا ہے. لیکن علی اکبر کی شہادت اس غربت کے عالم میں ہوئی کہ جب علی اکبر نے آواز دی بابا میری نصرت کے لیے پہنچی ہے، تو فرزند فاطمہ نے بس ایک جملہ کہا، بیٹا تمہاری موت نے باپ کے آنکھوں سے بینائی کو چھین لیا، اب حسین کا کچھ دکھائی نہیں دیتا. بیٹا آواز دو، آواز کے سہارے حسین آگے بڑھتے رہے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ کڑیل جوان کا لاشا نظر آیا. حسین نے گھٹنوں کو ٹیک دیا، نجف کا رخ کر کے کہا، یا علی اب آئے خلیل فاطمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، علی اکبر تڑپ رہے ہیں، ایڑیاں رگڑتا ہوا کڑی الجوان دیکھا اور آنکھوں کے سامنے علی اکبر کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد لاشا اٹھایا، لاشا اٹھ نہ سکا، کمر ہمت کو باندھا، آگے بڑھے، لاشا زمین پہ رکھا، پھر آگے بڑھے، پھر زمین پہ رکھا، خیمے کے قریب پہنچ گئے، اب چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف نظر گئی، کہا بنی ہاشم کے بچوں، لاشا خیمے میں پہنچا، ام لیلیٰ کی دل خراش فریادوں سے زمین کربلا لرز رہی، وا اکبر وا علی وا محمد، وسيعلم الذين كفروا.